الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلوات على محمد وعلى محمد برادران عزیز و خواران محترم، خصوصیات اسلام کے موضوع پر مسلسل کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دو آیتیں ہیں کہ جنہیں مسلسل سنامۂ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور دونوں آیتوں کا تعلق سورہ آل عمران سے۔ ایک آیت کا نشان ہے 19، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے اس کا نشان ہے 85، وہ بھی سورہ آل عمران ہی کی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ بھی پیش کیا گیا تو پھر وہ قبول تو نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں آیتیں آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے مزید الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو پہلی آیت ہے 19، وہ آیت آگے بڑھتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے کچھ اور بھی ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ارشاد ہو رہا ہے کہ اختلاف جو کیا ہے اہل کتاب نے، مختلف الذین اوت الکتاب، اوت الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، پیپل آف بک، جوز اینڈ کرسچنز، مختلف، یہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے تو یہ اختلاف بعد اس کے انہوں نے کیا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، تو پھر انہوں نے یہ اختلاف کیوں کیا، اس اختلاف کی ریزن کیا ہے؟ یعنی ایک شخص تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس ابھی علم پوری طریقے سے نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاؤٹ کے اندر ہے، سسپیشن کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں اس کے لیے کلیئرٹی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پورا رائٹ رکھتا ہے کہ جب تک وہ کلیئرٹی حاصل نہ کرے تو ایک اوپینین فارم تو نہیں کرے گا، تو اس کو تو گنجائش دی جائے گی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کا ماننے والا ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ ہو، مگر وہ ابھی پروسیس میں ہے، جو ریسرچ کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اگر یہ وہ کر رہا ہے تو پروردگار عالم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک زمر کو دیکھیں، 39 سورہ ہے قرآن مجید کا، 39 چیپٹر، اور وہاں پروردگار عالم نے ایک عجیب انداز اختیار کیا، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے حبیب آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو، یستمعون القول کہ جو استماع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کس چیز کو سنتے ہیں، جو مختلف آئیڈیولوجیز، جو مختلف اوپینینز ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یہ فوراً ریجیکٹ نہیں کر دیتے ہیں، مگر ان کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخالف بات بھی ہے تو ان کے سامنے اگر پیش کی جائے تو وہ اس کو سنتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استماع، یستمعون، اسی سے نکلا ہے استماع. استماع کا مطلب ہوتا ہے ٹو لسن. جس طریقے سے ہیئرنگ اور لسننگ کے درمیان فرق ہے کہ ایک ہے آپ روا روی کے اندر سن رہے ہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، یہ والی جو کیفیت ہے اس کو استماع نہیں کہتے. اور ایک توجہ کے ساتھ سننا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو. اب آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم اون کرتا ہے، یوں تو ہر بندہ خدا ہی کا بندہ ہے، مگر پروردگار عالم گویا متوجہ کر رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو واقعاً بندے کہلانے کے مستحق ہیں. کہ جب ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو یہ آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے ہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنتے ہیں. یستمعون القول فیتبعون احسنا، پہلے ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو وہ سنتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے کے اندر ان کا ڈیسیجن میکنگ کا پاور ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ جو اس میں سے دی بیسٹ ہوتا ہے اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ ہے. آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے ذہن کو کھولنے کے لیے متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے ذہنوں کو بند مت کرو. ایک ایتھیسٹ ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، اب اس کے بعد وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو جائے مگر وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ آخری منزل ہوتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. نوٹ کیجیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اللہ کیوں کسی کے دل پر مہر لگا دے گا وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن؟ ایسا نہیں ہوگا. جب ایک انسان موجود نعمت سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر نعمت کا شکر ادا کیا جائے گا تو نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اگر نعمت کا کفران کیا جائے گا تو عذاب پروردگار پھر بہت شدید ہے. وہ آخر میں کنکلوڈ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. اس کو حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک جگہ پر ایلوبریٹ کیا، ایکسپلین کیا، اور دیگر علماء نے بھی، مگر یہ مثال بہت اچھی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. ہندوستان کے اندر بعض مذاہب اور بعض مسالک کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس کو بہت بڑا اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ خشک کر لیا. دیکھو فروزن شولڈر ہوتا ہے، تو فروزن شولڈر نہیں، وہ خود ہی اپنے ہاتھ کو فریز کر لیا، اس کو یوز ہی نہیں کر رہے، تو پھر ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اینڈ دے کنسیڈر اٹ ایز این اچیومنٹ کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، یعنی ہم نے گویا اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو معطل کر لیا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہاتھ کو مثلاً ایک پریکٹس کرتے ہیں، ایک ہی اسٹائل کے اندر رکھا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ موو کرنا بند کر دیتا ہے. جیسے کہ دل سے جب خون چلتا ہے تو وہ حرارت حیات پورے جسم تک پہنچتی ہے، مگر یہاں آنے کے بعد وہ اپنا راستہ بدل لیتی، اس کے بعد اس جگہ کو گویا سسپینڈڈ تصور کر لیا جاتا ہے. اب اس کی جو میڈیکل ریزننگ ہے ظاہر ہے وہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے، لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تعطل دشمن حیات ہے. سسپینڈ اگر کر دیا جائے تو پھر زندگی آہستہ آہستہ سلب ہونے لگتی ہے. جس طریقے سے آرگنس سے اگر ان کو یوز نہ کیا جائے تو رمق حیات سلب کر لی جاتی ہے، ان سے زندہ رہنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، ہولی یا پاٹلی. اسی طریقے سے اگر انسان اپنے پاس موجود نعمت تعقل، جو انٹلیکٹ پروردگار عالم نے اس کو دیا ہے، اگر اس کو وہ یوز نہ کرے اور اپنے مقصد حیات کے بارے میں غور نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے یہ سوچنے کی صلاحیت بھی سلب کر لیتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب یہ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، دے آر ان دا ورلڈ، دے آر لیونگ، اور سمپلی یہ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے ان کا وقت اس دنیا کے اندر رکھا تھا. لیکن اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے. جس طریقے سے جانور ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی انسان نما جانور ہیں، قرآن مجید کی تعبیر یہی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورہ اعراف کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یوں سب سوچتے ہیں, روکڑا کیسے کمانا یہ سب سمجھ میں آتا ہے, دھندا کیسے کرنا یہ سب سمجھ میں آتا ہے, کاروبار کیسے کرنا یہ سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بات واقعا دین سے متعلق ہے, آخرت سے متعلق ہے, خدا سے متعلق ہے, اس بارے میں یہ غور نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر یہ سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں ہیں باقی سب دکھتا ہے, خدا ہی کی نشانیاں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کل انعام, یہ وہ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ نہیں, جانوروں کی طرح نہیں, بل ہم ازل, یہ بیان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فقط یہ چوپایوں کی طرح نہیں ہے, سملر ٹو کیٹل, سملر ٹو اینیملز, نو, دا کیس از ایون ورس, بل ہم ازل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ جانور کے پاس تو پوٹینشیل ہی نہیں تھا, اس سے شکوا کس بات کا کیا جائے, اس سے جانور ہونے کا شکوا نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کو جانور ہی بنایا گیا تھا. مگر یہ انسان تھا کہ جس کے اندر یہ پوٹینشیل رکھا گیا تھا کہ یہ بلندی پر جا کر فرشتوں سے آگے جا سکتا تھا, تو ایسا کیوں نہیں کیا اس نے, اپنے آپ کو بلند کیوں نہیں کیا, ریز کیوں نہیں کیا؟ اور جب نہیں کیا تو پھر ہمارے اس کے بارے میں رولنگ کیا ہے, اولئک کل انعام بل ہم اضل, کہ یہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اب آپ اس سب کو نوٹ کریں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں, آپ کو ملے گا پروردگار عالم اس بات کا شکوہ کرتا ہے, افلا تعقلون, تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے, تم اپنا ذہن کیوں استعمال نہیں کرتے, تم اپنا دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, ایک طالب علم کی حیثیت سے دعویٰ نہیں کرتا اور دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن آپ دیکھ ڈالیے کمپیریٹو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنز آپ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیگر تمام ادیان میں اور اسلام میں, اور اسلام کے اندر آل محمد کے ماننے والوں کے مکتب میں اور دیگر مسالک میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. اصول دین کو عقل سے سمجھنا ضروری ہے, یہ صرف مکتب آل محمد کہتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کہتا. آپ اس کو چیک کیجئے, اکا دکا کوئی رائے آپ کو مل جائے, ماضی کے اندر معتزلہ ہوا کرتے تھے, وہ ختم ہو گئے کہ جنہوں نے اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا تھا. مگر آج اگر آپ دیکھیں تو عقل کے ذریعے سے اصول دین کو سمجھنا ہے, جو اس کی بیسس ہیں, جو اس کی بنیادیں ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ارسطو کی طرح سے ایک انسان کو فلسفی ہونا بہت ضروری ہے, افلاطون کی طرح سے اس کو فلاسفر ہونا ضروری ہے, نہ, مگر اتنا تو ہے کہ بنیادی دلائل اس کے پاس موجود ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کے اس بات پر بھی دلیل قائم کر سکے, معاد اور قیامت پر بھی دلیل قائم کر سکے, اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہو کہ اگر کسی کو وہ نبی مان رہا ہے تو کیوں, کسی کو امام مان رہا ہے تو کیوں. یہ آپ کو مکتب آل محمد کے اندر ملے گا کہ انہوں نے اس بات کو ضروری قرار دیا. آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے, کھول کر دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے. میری بات کو سمجھیے گا, قیامت ایک عقیدہ ہے, قیامت اصول دین کے اندر شامل ہے, مگر قیامت کے بارے میں انسان کے پاس ایک بنیادی دلیل تو ہو, یہ دلیل تو ہو اس کے پاس کہ آپ کو اگر کوئی پانچ روپے دیتا ہے, $5 اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو حساب لینے کا حق رکھتا ہے. اگر کوئی $5 کسی کو دے تو حساب لینے کا حق رکھتا ہے, اور خدا نے زندگی دی ہے, حساب لینے کا حق نہیں رکھتا. یہ اتنی بنیادی دلیل تو کم سے کم انسان کے پاس ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو اس کے ڈیٹیلز ہیں کہ جنت کی کیا کیفیت ہے, جنت کی کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ سب بیان معصوم پر موقوف ہے, بے شک وہ قرآن کی آیت بتائے گی, مگر جو بنیادی بات ہے کم سے کم اسے تو انسان اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے عقائد کو بلڈ کرے معصومین کے فرامین کی روشنی میں. ایک مرتبہ عقیدے کو درست کر لیا اور اصول دین کو درست کر لیا, یہ ایمان کی منزل ہے, تو پھر اس کے بعد اب جس کو مانا ہے اس کی بھی مانو, اب جس کو مانا ہے اس کی بھی مانو. اب اس کی بات کو ماننا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ اطاعت کا تقاضا ہے کہ اس کو تم نے کیا مانا, خدا مانا, تو جب وہ خالق ہے, جب وہ مالک ہے, تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ تمہیں بتائے کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں, وہ تمہیں ڈکٹیٹ کرے گا. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرتا ہے, جو اسلام کا مطلب ہے, اور وہی بات پروردگار عالم نے وہاں پر کہی کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام. اب آپ غور کیجئے آگے کیا تھا جملہ، ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو اہل کتاب کا تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، یہ اہل کتاب کا اختلاف کسی شک اور شبے کی وجہ سے نہیں ہے. مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، ان کے پاس علم آ چکا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ یعنی ان کے پاس لیک آف انفارمیشن کا ایشو نہیں ہے، اویئرنیس کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس انفارمیشن پوری ہے، علم ان کے پاس پورا ہے، پھر بھی وہ اس بات سے انکاری ہیں، پھر بھی وہ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر. فار واٹ گڈ ریزن؟ کیوں ایسا؟ کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ ہم عام طور پر تو یہ سنتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پھر تو وہ ماننے میں کیوں تکلف کرے گا، پھر تو وہ مان ہی لے گا نا. نہیں برادران عزیز، ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا اتنے سیدھے سادھے افراد کی دنیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز کہ آپ غور کیجئے، یہ فنومنا ایکسپلین کرنے کے لیے چند مثالیں میں عام طور پر پیش کیا کرتا ہوں، یہی میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں. اچھا ایک بات بتائیے، واقعا ہر وہ چیز جس کو ہم جانتے ہیں کیا مانتے بھی ہیں، یا جاننا اور ہے ماننا اور ہے؟ جاننے کا تعلق ہے علم کے ساتھ، وہ چیز کی جس کو آپ نے جان لیا وہ آپ کے لیے علم ہے، مگر ہر وہ چیز کی جس کو ہم جانتے ہیں کیا ہم مانتے بھی ہیں؟ میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ غور کریں. وہ شخص جو سگریٹ پی رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ؟ ڈبے پہ بھی لکھا ہوا ہے، کینسر والا منہ بھی بنا ہوا ہے. وہ کینسر والا منہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس آئینے میں ہر سگریٹ پینے والا اپنا چہرہ دیکھے، معذرت کے ساتھ. یہاں پر بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ افراد کہ جو اسموکنگ کرتے ہوں گے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جو اسموکنگ کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ؟ عام طور پہ یہ مثال دیتے ہوئے مجھے نصر اللہ خان یاد آ جاتے ہیں. نصر اللہ خان کون؟ آپ میں سے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ذہن فوراً گیا ہوگا پالیٹیشین کی طرف جن کا انتقال ہو گیا. نہیں نہیں وہ والے نہیں، نواب زادہ نصر اللہ خان کی بات نہیں کر رہا. جنگ اخبار کے اندر ایک کالم لکھا کرتے تھے اور ان کے کالم میں بڑا سٹائر ہوتا تھا، حصے مزاح ان کی بہت اچھی تھی نصر اللہ. انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا، عام طور پر ہمارے یہاں جو سگریٹ کے ڈبے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، یہ لکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا تھا، کاؤنٹر کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو ڈبے پہ یوں لکھواتا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت. اب ظاہر ہے کہ آپ کی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ تو بڑی کرٹیسی رکھتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ برسوں پہلے میں نے اپنے اسکول ایج کے اندر ان کا یہ کالم پڑھا تھا. لیکن جو ہماری بحث ہے اس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا، کوئی اتنا اگر بھولا تھا کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ بھائی سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو اب تو اس نے پڑھ بھی لیا، کینسر والا منہ بھی دیکھ لیا، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً اس ڈبے کو چھوڑنا چاہیے تھا، آئے اس کے اندر تو کینسر کا نسخہ موجود ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ جو ایڈکٹ ہو چکا ہے وہ کھولتا ہے، اٹھاتا ہے، سگریٹ سلگاتا ہے اور اسموکنگ شروع کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ بھی سگریٹ سلگاتے ہیں، بعض ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بھی نہیں پتا ہے؟ تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ صاحب یہ معاملہ کیا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جانتا تو ہوں مگر دل نہیں مانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ماننے کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہے. میں آپ کی خدمت میں دو تین اور مثالیں عرض کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ شوگر پیشنٹ ہے، ڈائبیٹک، اور کیس کیا ہے؟ حلوہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد ہاتھ رکتا نہیں ہے، تو اگر ہم ان کو پوچھیں کہ سر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں بھائی, ڈائبٹیز کے مریض ہیں یہ حق ہے, مگر بات سادی سی اتنی ہے کہ میٹھے کا اتنا شوق ہے کہ جب حلوہ سامنے ہو تو ڈائبٹیز کا خیال دور دور تک دل و دماغ سے محو ہو جاتا ہے. تو کیا آپ جانتے نہیں کہ جانتا ہوں مگر دل نہیں مانتا, دل بے قابو ہو جاتا ہے. اچھا وہ تیسرے صاحب ملے, کارڈیک پیشنٹ, کولیسٹرول ہائی, دل کی وینز بھی بند, کٹاکٹ سامنے آ گیا. مجھے نہیں معلوم یہاں ٹورنٹو کے اندر کٹاکٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. گردے مغز ساری چیزیں وہ ہے رچ ان کولیسٹرول. آپ اپنے دل کو دیکھیں, کہاں اس دل کو دیکھوں تو نہیں کھا سکتا, مگر اگر دل کی سنوں تو پھر کھانے پر مجبور ہو جاتا ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ جانتا ہوں مگر دل نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برادران عزیز, جاننا اور ہے ماننا اور ہے. ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے بتائیے فجر کی نماز واجب نہیں ہے؟ اب خالصتاً ہم دینی مثال کے اوپر آ جائیں, فجر کی نماز واجب نہیں؟ کہا واجب تو ہے, کبھی پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ کہاں آنکھ نہیں کھلتی ہے, الارم لگائیے کہ بچتا ہے, کھل بھی جاتی ہے, مگر بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. کہ پتا ہے کہ واجب ہے؟ کہا کہ ہاں. پتا ہے کہ پیغمبر پڑھتے تھے؟ کہا بالکل. کہا یہ بھی پتا ہے مولا پڑھتے تھے؟ کہا بالکل, فجر ہی کی نماز میں تو شہید ہوئے تھے. اچھا یہ سب پتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں مگر اس موقع پر میرا دل نہیں مانتا کہ کیسے بستر کو داغ فراق دے کر بلند ہوا جائے, وضو کے لیے ٹھنڈے پانی کو چہرے سے متصل کیا جائے اور پھر مصلی کے اوپر آ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے گا. دل نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے. اور اب برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ اصول طے ہو گیا کہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے, تو اب اس کے بعد کوئی یہ سوال نہ کرے کہ جب ہاتھوں پر بلند کر کے مولائیت کا اعلان کر دیا تھا تو پھر یہ منکر کیسے ہو گئے. جب ہاتھوں پر بلند کیا تھا تو سب نے جان لیا, مگر جاننا اور ہے ماننا اور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ واپس ابلیس والے کیس کے اندر دیکھیں گے تو یہی پورا فینومن آپ کو وہاں پر بھی نظر آئے گا. کوئی اگر ابلیس کو پوچھے کہ ابلیس تجھے نہیں معلوم ہے کہ آدم کو خدا نے بنایا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, مگر جاننا اور ہے ماننا اور ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے علم کا مرحلہ, کہ جب انسان کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے, کنکلوڈ کرتا ہے, نتیجے تک پہنچتا ہے, اس کا دماغ مطمئن ہو جاتا ہے, یہ ہے جاننا, اس کو علم کہا جائے گا. مگر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ماننا. وہ چیز کہ جس کو تم نے جان لیا, کیا اسے دل میں بسا بھی لیا ہے یا نہیں؟ اگر وہ چیز کہ جس کو جان لیا ہے دل میں بسا بھی لیا ہے اور وہ جاننے والا معاملہ غیب سے متعلق ہے, اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان اسی کو کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں دیں, سگریٹ کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی, یہ ساری چیزیں ایمان سے متعلق نہیں ہیں. ایک فیکچوئل حقیقت ہے, بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, جاننا ہے ماننا ہے, مگر اس کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ معاملہ جو غیب سے متعلق ہیں, ان کو جب انسان قبول کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, تو پھر یہ چیز ایمان کہلاتی ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو پروردگار عالم نے ابتدا ہی کے اندر کہا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, یہ کتاب ہدایت کرے گی, مگر پری ریکویزٹ یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان رکھتا ہو. اگر تو اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے بس جو ہم کو نظر آ رہا ہے, اور اس کے ماورا کچھ نہیں ہے, بیانڈ دس کچھ بھی نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو دس بک از ناٹ فار یو مائی ڈیئر. پہلے اپنے آپ کو, اپنے ہورائزن کو اتنا براڈن تو کرو کہ دنیا کی لمیٹیشن کے بیانڈ تم غیب کی دنیا کا احساس کر سکو کہ معاملہ اس کے آگے کا بھی ہے. یہ وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر ایک انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سامان کرے گی, ورنہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے گائیڈنس کی کیا گنجائش باقی بچتی ہے کہ جس نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. پروردگار عالم بہت کلیئرلی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم, جو ان کے اندر خبص باطن, جو امپیورٹی آف دیئر ہارٹ, اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. دیکھیے صرف یہیں پر نہیں تھا, آپ موبائلے والی آیت کو بھی واپس لا کر کمپیئر کر لیجئے.
فمن حاج کا فی ہے من بعد ما جا کا من العلم. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ آیت فوراً نازل نہیں ہوئی ہے, ایک مرتبہ پھر یہ سورہ آل عمران ہی کے اندر ہے. آل عمران جو سورہ ہے, دیکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, اس کو ایک پیئر کی صورت میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. بہت سے علماء تو اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. آپ قرآن مجید کے اندر بہت سارے سورے ہیں کہ جن کو آپ پیئر کی صورت میں دیکھیں گے. فار ایگزامپل سورہ فلق, سورہ ناس, جن کو کہا جاتا ہے معوذتین, دونوں کا مضمون جو ہے کافی حد تک متحد ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, مضمون کے اندر آپ کو ایک اتحاد نظر آئے گا اس کے کنٹینٹ کے اندر. اسی طریقے سے سورہ توبہ اور سورہ انفال, سورہ انفال آٹھواں سورہ, سورہ توبہ یا سورہ برات نواں سورہ, اس کو اگر آپ دیکھیں مضمون کے اعتبار سے یہ متحد ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, ان دونوں کا مضمون کافی حد تک متحد ہے. دونوں کے اندر موسٹلی, میں نہیں کہتا کہ ہولی, لیکن موسٹلی اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا, ان کے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. سورہ بقرہ میں جیوز کے بارے میں زیادہ ہے اور سورہ آل عمران کے اندر کرسچنز کے بارے میں زیادہ ہے گفتگو. خاص طور پر سورہ آل عمران اس کی سٹارٹنگ جو 60+ ورسز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ موبائل ہی کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں. تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گی کہ جو وہ آئے تھے نصارۂ نجران پیغمبر اکرم سے گفتگو کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے, تو پیغمبر اکرم نے ان سے بات چیت کی, ان کے اعتراضات سنے, اور جو ان کے اعتراضات تھے ان کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی. اسی کے اندر جب بات کنکلوڈ ہوتی ہے, ابتدا میں توحید پر کافی گفتگو ہے, پھر اس کے بعد جب یہ مباہلے کی آیت تک بات پہنچنے لگتی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بارے میں بتائیے, اگر خدا ان کا باپ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا واقعی یہ کوئی معقول اعتراض ہے؟ یعنی ہم لاجیکلی سوچیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ معقول اعتراض ہے, مگر انہوں نے یہ کیا. تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ اس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں جدال احسن, کہ ایک وہ پوائنٹ کہ جس کے اوپر دونوں پارٹیز ایگری کرتی ہیں, ان کے ذریعے سے ایک آرگومنٹ کو بلڈ کرنا, کہ جب آپ چین بند کرنا چاہتے ہیں, زپ کرنا چاہتے ہیں, اوپر کی طرف لانا چاہتے ہیں, تو کوئی تو پوائنٹ ہو کہ جہاں پر دونوں ایگری کرتے ہوں تو یہ اوپر آ سکتی ہے, ورنہ تو یہ زپ اوپر نہیں آئے گی. آپ ذرا دیکھیے واقعا کہ جو قرآن مجید کا اسٹائل ہے, اپروچ ہے, وہ کیا ہے. یہ بات کسی ایتھسٹ سے نہیں کی جا سکتی مگر کرسچن سے کی جا سکتی ہے, فار واٹ گڈ ریزن, آپ سنیے. پروردگار عالم ایک مسلمے کو, یعنی وہ چیز کے جس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہے, پوائنٹ آف ایگریمنٹ, وہاں سے گفتگو کو شروع کرتا ہے. ان کا کوشچن کیا ہے؟ ان کا کوشچن یہ ہے کہ جناب حد عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ, ون آف دا مائٹیسٹ پروفٹس آف آل مائٹی اللہ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جو کوشچن تھا وہ تو ان کے بیٹے ہونے کے حوالے سے تھا نا, کہ اگر وہ خدا کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کو بیٹا مان لیا جائے تو سیدھی سی بات ہے انسان کا بچہ انسان ہے, جو جس کا بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر سنکرونائز ہے, وہ اس کے اندر اسی طریقے سے اسی جن سے اسی نو سے ہوگا. اگر کوئی خدا کا بیٹا ہے تو پھر وہ خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا باپ کون تھا؟ اور کوئی نہیں تھا, اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کا باپ تھا. پروردگار عالم نے کیا جواب دیا اس کا؟ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے, مگر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. یا تو تم یہ کہو کہ ہم آدم کو نہیں مانتے, لیکن جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آدم کو مانتے ہیں تو وہ خدا جو بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ تنہا ماں سے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ بات اس سے کہی جائے گی کہ جو آدم علیہ السلام کو مان رہا ہو. آدم علیہ السلام کو بھی اگر وہ نہیں مان رہا ہو, کسی ایتھسٹ کے سامنے آپ یہ بات کریں تو اٹس آف نو یوز. مگر وہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آدم کو تو مانتا ہوں کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے, اب آپ ذرا دیکھیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, ثم قال له کن فیکون, اس کے بعد کہا ہو جا اور ہو گیا. وہ خدا جو اس طرح سے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ورجن میری سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ تھا پوائنٹ کہ جو وہاں پر پیش کیا گیا. اچھا میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بھی سمجھایا مولا کائنات نے اس بات کو لبریٹ کیا کہ یہ جو تم سنتے ہو کہ کہا کن ہو جا اور وہ ہو گیا, تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ خدا باقاعدہ کہتا ہے, وہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. قدرت پروردگار کو سمجھانے کے لیے لفظوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو سمجھا سکے. بس اس کے ارادے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا کن فیکون, اور اس کا کہنا یعنی اس کا ارادہ کرنا کن فیکون, ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. کیا اس کے بعد انہوں نے قبول کر لیا؟ یہ تھی لاجک, یہاں تک دلیل تھی, یہ وہ منزل تھی کہ بشارت اور خوشخبری میرے ان بندوں کے لیے جو مختلف باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, پھر اس میں جو بہترین بات ہوتی ہے اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک بات ان کے لیے تھی. لہٰذا آپ دیکھیں ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے, آرگومنٹس بھی ہو رہے ہیں, کنورسیشن بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. اب اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے اے حبیب فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. علم آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے فقل تعال. کٹ حجتی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے لیے گفتگو نہیں ہو رہی ہے, اب یہ بحث برائے بحث ہے, یہ کج بحثی ہے. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اور جب ان کو آفر کر دیا جائے فمن ہاتھ جگہ فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا, تو اب ان سے کہیے کہ آ جاؤ. ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. و نساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. و انفسنا و انفسکم, جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں اسے ہم لے آتے ہیں, جسے تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ ثم نبتہل, اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے, گڑ گڑائیں گے خدا کی بارگاہ میں, لڑیں گے نہیں, تلوار نہیں نکالیں گے. آپ اسلام کی اپروچ کو دیکھیے, وہ مدینے میں آئے, مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لاجیکل آرگومنٹس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا, اگنور کیا ہے, مگر اسلام نے یہ نہیں کہا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ تم بھی تلوار نکالو ہم بھی تلوار نکالتے ہیں. جی نہیں, جب وہ لڑنا نہیں چاہتے تو تمہیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسلام کی اپروچ تو بہت واضح ہے کہ اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو تمہارے لیے کوئی ڈیفینڈ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. انکار کر رہے ہیں نا, انکار کرنے دو, تم نے اپنی بات پیش کر دی. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ تم مباہلے کی دعوت دے دو. ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہو اس کے اوپر ہم اللہ سے لعنت طلب کرتے ہیں. سمپل, پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اب آپ غور فرمائیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پہلے مرحلے کے اندر ان کے سامنے دلائل دیے گئے, انہوں نے قبول نہیں کیا, موبائلے کی دعوت دے دی گئی. موبائلے کی دعوت کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب, ہم بھی موبائلہ کرتے ہیں. موبائلے کے لیے میدان میں آ گئے. آپ میں سے وہ احباب جو مدینہ منورہ جا چکے ہیں, عام طور پر اطراف کی زیارتوں کے اندر موبائلہ جہاں پر ہوا تھا اس جگہ لے جایا جاتا ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ ناٹ ویری فار فرام مسجد نبوی وہ جگہ, اور وہاں پر وہ لوگ پہلے سے موجود تھے. پیغمبر اکرم اپنے حجرے سے نکلے, یہی وہ موقع تھا کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن کو جمع کیا گیا تھا اور آیت تطہیر نازل ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد, اس لیے کہ اسی بات کا تو فیصلہ کرنا تھا کہ ابنا آنا نسا آنا انفسنا, کون ہے, کون ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم کا بیٹا کہا گیا, کون ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم کی نسا کہا گیا, کون ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم کا نفس کہا گیا. اور پھر پیغمبر اکرم لے کر چلے, اس شان سے لے کر چلے کہ ابنا آنا کی منزل پر آپ جانتے ہیں کہ حسن اور حسین موجود تھے, نسا آنا کی منزل پر جناب سیدہ, صرف اور صرف لفظ میں گنجائش ہے مگر مزداق میں فاطمہ زہرا کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. انفسنا لفظ میں گنجائش ہے, پلورل ہے, مگر سوائے امیر المومنین کے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. ان سب کو لے کر چلے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا نقطہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ اب تک کیا پیش کیا جا رہا تھا. آیتیں ہی تو پیش کی جا رہی تھیں, میں نے آپ سے عرض کیا 60+ آیتیں جو سورہ آل عمران کی ہیں اسٹارٹنگ, وہ سب کی سب اسی کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے آیتوں کو قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد پنجتن کو لے کر پیغمبر اکرم چلے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے قرآن نازل ہوا, جب قرآن کافی نہیں ہوا تو پیغمبر اکرم پنجتن کو لے کر چلے. یعنی یہ گویا پروردگار عالم نے عملی طور پر سمجھا دیا کہ تم کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. ہم عملی طور پر تمہیں بتاتے ہیں کہ جہاں کتاب کافی نہیں ہوتی ہے وہاں پر اہل بیت کو لایا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کے وہ لے کر چلے, پنجتن کو لے کر چلے. کیا انہوں نے مباہلے ہمت کی؟ دستبردار ہو گئے. جملہ ان کا یہی ہے نا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. زمخشری نے کشاف کے اندر بھی لکھا, وہ شیعہ نہیں ہے. تفسیر زمخشری, تفسیر کشاف بہت مشہور تفسیر ہے. اس نے لکھا کہ جو ان کا بڑا عالم تھا عیسائیوں کا, اس نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں اور یہ دعا مانگیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. خبردار ان سے موبائل مت کرنا, موبائل سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ کوئی مسیحی باقی نہیں رہے گا. وہ موبائل سے دستبردار ہو گئے. میں آپ کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں. مجھے اب بتائیے, تب تو یہ موبائل سے بھی دستبردار ہو گئے. جب وہ دستبردار ہو گئے تو کیا اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ علم پہلے سے آ چکا تھا. کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا, قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے. موبائل کی ان کو دعوت دی گئی, اسٹارٹ میں انہوں نے ہمت بھی کر لی, میدان میں آئے اور دستبردار ہو گئے. ودرا کیا کہ نہیں ہم موبائلہ نہیں کرتے. تو ناؤ واٹ آر یو بیکمنگ مسلم؟ کیا تم اسلام قبول کر رہے ہو؟ اب تو ہونا یہ چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ کہ وہ آئیں اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کو بوسا دے کر کہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. مگر کیا انہوں نے کیا؟ نہیں, انہوں نے ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ہر وہ شخص جو جان لیتا ہے وہ مان بھی لے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہیں پر میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں, مجھے کوئی بتائے یہ موبائلے کا واقعہ وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں, شیعہ سنی بھی کوئی اختلاف نہیں. ابن تیمیہ جن کے افکار کے اوپر وہابیت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے, محمد ابن عبد الوہاب جن سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس فرقے کو وہابیت کہا جاتا ہے, یہی ہے نا, انہوں نے اپنے افکار کہاں سے لیے؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی جو کتاب شیعت کی رد میں ہے منہاج السنہ, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا امیر المومنین کے فضائل سے متعلق جتنی آیتیں ہیں سب کا انہوں نے انکار کیا. یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, تقریباً ساری آیتوں کا انکار کر دیا. کہ یہ آیتیں کہتے ہیں کہ علی کی شان میں نازل ہوئی تھی, نو, یہ اس پہ یہ اعتراض, اس پہ یہ اعتراض. مگر جب مباہلے کی بات ہوئی, آیا یہ مباہلہ, اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ ہاں یہاں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں, یہ آیت واقعا انہی کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بھی جو حاجی حضرات سعودی عرب سے آتے ہیں تو جو ان کو تحفے کے طور پر قرآن دیا جاتا ہے, کبھی کبھی تو صرف عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے اور کبھی مختصر تشریح ہوتی ہے, اس کو آپ کھول کر دیکھ لیجئے. آئے موبائلہ نکالیے تو اس کے نیچے آپ کو فٹ نوٹنگ کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی آج بھی نظر آئے گی کہ یہ آئے موبائلہ جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم جن کو لے کر چلے وہ کون تھے؟ علی تھے, زہرا تھیں, حسن تھے, حسین تھے. یہی ملے گا آپ کو, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم یہ اتنی زحمت کر کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کو تو کہنا چاہیے تھا کہ او کرسچنز, تم سے تو ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے, وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو. جیسے کہ ہم تو پلورلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر یو, میرے پاس تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ایسے ہی ایک چیز لے کر آ گیا ہوں والنٹیئرلی, اگر کوئی ماننا چاہے تو مانے, نہیں ماننا چاہے تو کوئی بات نہیں, سیلویشن از گارنٹیڈ. آپ مجھے بتائیے کہ پلورلزم کے نام پہ اگر اس فلسفی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا تھے؟ افسانے تھے, یہ سب داستانیں تھیں. یاد کیجئے اس پورے واقعے کے اندر ہمیں پھر واضح طور پر یہ میسج دے دیا گیا, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر ان کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا کرسچنز کے لیے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ لعنت کیوں طلب کی جا رہی تھی کاذبین کے لیے؟ یہ موبائلہ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ پروردگار عالم نے کیوں کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام کے فوراً بعد کہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم؟ نہیں اختلاف کیا انہوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, ان کے پاس نالج تھی, مگر یہ ان کے اندرونی بغاوت, یہ خوب سے باتیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر اہل کتاب اسی لیول کے اوپر ہے, نو, مگر جو ان کے پریسٹ تھے, جو ان کے بڑے تھے, ان کے پاس تو پیغام آ چکا تھا. آج بھی اگر کسی کے پاس پیغام نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں ذمہ دار ہو سکتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی ہے, لیکن میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے اب تک وہ پیغام واضح نہیں ہوا ہے, کیا ان کے لیے پیغام واضح نہیں ہونا چاہیے؟ اسلام ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر دیم, دس از ناٹ دا کیس مائی ڈیئر. ایسا نہیں ہے. وہ اگر سننے کے بعد بھی قبول نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, وہ جانے اور خدا جانے. ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی کرتا ہے سورہ کافرون, کہ جہاں اختتام میں یہ کہا گیا لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین پھر ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ہم اسی سوسائٹی کے اندر کو ایگزسٹ کریں گے, دیر از نو ایشو, کوئی پرابلم نہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ اسلام ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر ٹو ادرس. ایسا نہیں, اسلام کے اوپر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. اسلام ایک میسج, ایک پیغام, وہ سب کے لیے, اور اس پیغام کے نتیجے میں سالویشن ہے. اسلام کا کلیم یہ ہے. اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی جو بنیادی آیتیں ہیں اس سے اس کی واقفیت نہیں ہے. پلورلزم کی یہ تعبیر قطعاً قابل قبول نہیں ہے. دونوں آیتوں کو اسی لیے میں بار بار آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے, انشاءاللہ بات جب کل آگے بڑھے گی تو آپ سنیں گے, مگر یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہ موبائلے کا پورا واقعہ جس طریقے سے فضائل اہل بیت کو بیان کرتا ہے اسی طریقے سے اس دوسرے مرحلے کو بھی واضح کرتا ہے. اگر کوئی ہمارے اس پیغام کو نہیں قبول کرتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ لڑنے کا, جھگڑنے کا؟ جی نہیں, قطعاً نہیں. اس کے باوجود ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا جائے گا, مگر پیغام پہنچایا جائے گا. پیغام پہنچانے کے بعد بس, برادران عزیز, اس سے زیادہ میں آپ کو آج کی حد تک کیا زحمت دوں. منزل مصائب پر جس طریقے سے اس بچے نے ابھی بیان کیا, بہت اچھا بیان کیا, دل خوش ہوا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پروردگار عالم اس بچے کی آواز میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے, اس کے ماں باپ کو بھی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. مگر آج ظاہر ہے کہ ہمیں جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور جناب مسلم بن اوسجا کا بھی تذکرہ کرنا ہے, دونوں کو تذکرہ کرنا ہے. ان دونوں کو یہ شرف ملا, حبیب کو بھی اور مسلم کو بھی, کہ یہ پیغمبر اکرم کے بھی صحابی ہیں, مولا کائنات کے بھی صحابی ہیں, امام حسن کے صحابی ہونے کا بھی شرف ان دونوں کو حاصل ہوا, اور بالآخر حسین مظلوم کی مائیت میں کربلا میں یہ شہید ہوئے. تاج شہادت انہوں نے اپنے سروں پر رکھا. دونوں کوفے سے آئے تھے, اور بعض علماء کی صراحت کے مطابق دونوں ایک ساتھ آئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر بعض علماء کے مطابق 6 محرم کو, 7 محرم کو یا 9 محرم تک کسی ڈیٹ میں کربلا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. حالات بہت سخت تھے, فری موومنٹ نہیں تھی, آزادی کے ساتھ نقل و حرکت ممکن نہیں تھی. مگر جناب حبیب ابن مظاہر کا وہ بیک گراؤنڈ آپ سب نے سنا ہے, کہ جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے خاص طور پر خط لکھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کے لیے. یعنی امام مظلوم کا یہ کہنا تو واقعاً سند دینے کے مترادف ہے, سرٹیفائی کرنے کے مترادف, کہ حبیب کون ہے؟ جو فقیہ ہے, جو دین کی سمجھ رکھتا ہے, جس کے پاس دین کا فہم ہے. اے حبیب, ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں, اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ خط جب جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا, شہر کوفہ میں ظہر کا وقت تھا, حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, اور جب قاصد نے یہ پیغام پہنچا دیا, قاصد تو چلا گیا, زوجہ حبیب آئیں اور جناب حبیب سے کہتی ہیں, حبیب حسین ابن علی کا پیغام تم تک پہنچ چکا, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست ہیں, ان کی محبت, ان کا خلوص ہر شک و شبے سے بالاتر ہے. مگر جب زوجہ سے یہ جملہ سنا ہے تو اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں جاؤں. زوجہ حبیب تیش میں آ گئے, وہ کہنے لگی, اے حبیب, فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں, میں کنسیڈر کر رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. جناب حبیب ابن مظاہر نے مزید امتحان لینا چاہا اور کہا کہ اے مومنہ, میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں حسین کی مدد کے لیے گیا تو پھر اس کے بعد تیرا کیا بنے گا. ابن زیاد کو جب پتہ چلے گا کہ میں حسین کی مدد کے لیے گیا ہوں تو تجھے معلوم ہے نا کہ یہ مکان گرایا بھی جا سکتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہے. زوجہ حبیب کہتی ہے کہ مجھے سب معلوم ہے, مگر اے حبیب یہ کیا باتیں ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کہ فرزند رسول کی مدد کو ان تمام تر چیزوں کے ساتھ مشروط کیا جائے گا؟ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کہتی ہیں کہ اے حبیب میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی, مگر اگر تو فرزند رسول کی مدد کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میری چادر تیرے سر پر اور میں جا رہی ہوں میدان میں تاکہ کسی طریقے سے فرزند رسول تک پہنچوں. جناب حبیب ابن مظاہر نے دعائیں دی اور کہا کہ نہیں مومنہ, میں فقط اور فقط تیرا امتحان لے رہا تھا. حبیب کے گھر میں اور کون ہے؟ ایک ٹین ایج بوائے بھی ہے, بعض علماء نے اس کا نام قاسم بتایا. بیوی کو بھی خدا حافظ کہا, اپنے بیٹے کو بھی خدا حافظ کہا, اور جناب حبیب ابن مظاہر نے پہلے ہی اپنے غلام کو گھوڑے کے ساتھ شہر سے باہر بھیج دیا تھا کہ فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا. اور اب جناب حبیب ابن مظاہر کسی طریقے سے مینج کر کے شہر کوفہ سے باہر اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر ان کا غلام گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. باہیں اس نے گھوڑے کی گردن میں ڈالی ہوئی تھی اور گھوڑے سے کلام کر رہا تھا کہ اے اسب با وفا, اگر میرا مالک نہیں آیا تو بے فکر رہے, میں تجھ پر بیٹھ کر کربلا تک جاؤں گا. جناب حبیب ابن مظاہر نے اس کی یہ گفتگو سنی اور کہا فرزند رسول پر کیا وقت آ گیا, آج حسین کتنا غریب ہو گیا کہ غلام بھی اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا, تو حسین کا محب ہے, میں نے تجھے آزاد کیا, جا اپنی باقی زندگی آرام سے گزار. اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ کربلا تک جاؤں گا. جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا, کربلا پہنچے. مسلم بن اوسجا بھی پہنچ چکے, جناب حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ چکے. اور جب جناب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر خوشی کا کیا عالم تھا. جناب زینب کے کہنے پر ابھی میں نے عرض کیا کہ امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا. دو محرم سے جب سے یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا کوئی اپنا تو نہیں آ رہا تھا, دشمنوں کی فوجیں آ رہی تھیں, کبھی خولی آ رہا ہے, کبھی عمر سعد آ رہا ہے, کبھی سنان آ رہا ہے. جناب زینب پوچھا کرتی تھی کہ ارے کوئی حسین ابن علی کا چاہنے والا مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ اور جب جناب حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے کربلا تو لشکر حسین کے اندر تھا ہی کتنا لشکر, مختصر سا تو لشکر ہے, خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے, ہر ایک حبیب ابن مظاہر کو گلے سے لگا رہا ہے. جناب زینب نے آوازیں سنی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ پتا چلا کہ بی بی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب مدد کے لیے آ گیا ہے. جناب زینب نے پیغام بھجوایا جناب فضا کے ذریعے سے, اما فضا ذرا میرے بھیا کو تو بلانا. امام حسین آئے, کہا کہ بھیا تمہارا دوست آ گیا, مبارک ہو, اور حبیب سے ایک بات تو کہنا, میں حبیب کو سلام کہنا چاہتی ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر زار و قطار رونے لگے کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد زہرا مجھے سلام کہلوا رہی ہے, یہ وقت آ گیا. عزیزان عاشور کا دن, عاشور کے دن پہلا شہید بعض محققین کی صراحت ہے کہ جو پہلا شخص شہید ہوا ہے, یعنی جس نے دم توڑا ہے, پہلا شخص جو شہید ہوا ہے وہ ہے مسلم بن اوسجا, اور ظہر کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جناب مسلم بن اوسجا بوڑھے مجاہد ہیں, امام حسین کا بوڑھا ساتھی, اور جب حملہ ہوا اور جناب مسلم بن اوسجا زمین کربلا پر گرے, ایڑیاں رگڑ رہے تھے, بولا نہیں جا رہا تھا, جب غبار تھما ہے, ڈس سیٹل ہوئی ہے, تو امام حسین بھی قریب آئے اور جناب حبیب ابن مظاہر بھی اپنے دوست کے پاس آئے, قریب آئے. جناب مسلم بن اوسجا کی فیملی بھی کربلا کے اندر موجود تھی, حبیب ابن مظاہر کی فیملی موجود نہیں تھی, مگر مسلم بن اوسجا کی فیملی موجود تھی. جناب حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجا کے قریب آئے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے مسلم, کوئی اور وقت ہوتا نا, تمہارا وقت آخر کسی اور وقت آیا ہوتا تو میں تم سے یہ کہتا کہ اے مسلم, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت کرو کہ تمہارے بعد میں تمہارے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, مگر اے مسلم میں تمہیں کیا وصیت کے لیے کہوں, یہاں تم جا رہے ہو, تمہارے پیچھے پہ کچھ دیر کے بعد میں آ رہا ہوں, تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں وصیت کے لیے کہہ سکوں. جناب مسلم بن اوسجا نے بڑی مشکل سے کہا کہ اے حبیب وصیت ہے, وصیت ہے, وصیت ہے. حبیب کہنے لگے کہ ہاں مسلم, اب بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری کسی وصیت پر عمل کر سکتا ہوں, بتاؤ بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے, بتاؤ تمہارے گھر کے بارے میں تمہاری کیا وصیت، بتاؤ تمہاری بیوی کے بارے میں تمہاری کیا وصیت ہے، بتاؤ تمہارے بچوں کے بارے میں تمہاری کیا وصیت ہے؟ مسلم بن اوسجا مسکرائے، آخری لمحات تھے مسلم بن اوسجا کے، مگر مسلم بن اوسجا مسکرائے، اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور بڑی مشکل سے وہ کانپتی ہوئی انگلی سے اشارہ کیا حسین مظلوم کی طرح، اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا حبیب اسی کا بے حاضل مظلوم، اے حبیب وصیت ہے مگر اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت میری ہے زہرا کے اس مظلوم لال حسین کے بارے میں، حبیب قاتل دونہ ہو حتی تختل، اے حبیب قتل ہو جانا مگر زہرا کے لال کا ساتھ مت چھوڑنا۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، ہاں مسلم کیا تم نے وصیت کی، وصیت کا حق ادا کر دیا۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا بچپن کا دوست حسین کا ساتھ چھوڑے، ممکن نہیں ہے، مسلم بے فکر ہو جاؤ۔ مسلم نے دم توڑا اور عزیزوں آہستہ آہستہ شہدا کے قافلے میں مختلف نام درج ہونے لگے، مگر ظہر کا جب وقت آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ظہر کے وقت امام مظلوم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، مگر جب نماز پڑھانے کے لیے روکنے کا کہا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس موقع پر یہ کہا کسی نے کہ حسین سے کہہ دو کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے یہ جملہ سنا، کانپ کر رہ گئے، تڑپ کر رہ گئے، اور انتہائی سخت جملہ کہا جو عام طور پر نہیں کہا جاتا۔ وہ اس وقت جناب حبیب نے کہا کہہ رہے یہ کہنے والے فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تجھ گدھے کی نماز قبول ہوگی؟ حمار کا لفظ استعمال کیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر نے، اور پھر یہ جملہ کہتے ہوئے حملہ کیا، اے فرزند رسول اب میں تو ظہر کی نماز آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا، میں جنت میں حوض کوثر کے پاس آپ کے نانا کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھوں گا، یہ کہہ کر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد کئی افراد کو شہید کا قتل کیا، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مقتل کے الفاظ کی صراحت ہے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے تو امام مظلوم کے چہرے پر شکستگی کے آثار ظاہر ہوئے، خستگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حبیب کا سر کاٹ لیا گیا، حبیب کا سر کاٹ لیا گیا، حبیب کے سر کے بارے میں لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے میں حاکم سے انعام لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں حاکم سے انعام لوں گا۔ نہیں عزیزوں، آخری جملے سنیے، علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ جب نوک نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، حبیب کا ایک بیٹا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا، جس کا نام قاسم تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے نا، اس موقع پر حبیب کے اس ٹین ایج بوائے نے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا کہ ارے یہ نوک نیزہ کے اوپر مختلف سر بلند کیے گئے، اسی میں اسے نظر آئے، ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ تو حبیب کا سر ہے۔ اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، دوستوں نے حبیب کے بیٹے کی طرف دیکھا، اور دوستوں نے یہ کہا اے فرزند حبیب حملہ کرو۔ اس بچے نے حملہ کیا، اپنے باپ کا سر اپنی آغوش میں لیا، قاتل کو قتل کیا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے فرزند حبیب چلا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی اس کے باپ کو اس طرح سے نوک نیدا پر بلند نہیں کر سکتا۔ اے فرزند حبیب آپ نے اپنی معصومیت کے اندر جملہ تو کہہ دیا، مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جو یہ سن رہے تھے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیک نیزا پر بلند نہیں کر سکتا، ارے یہ سجاد کا حوصلہ ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مسلسل اپنے بابا کے سر کو نوک نیزا پر بلند ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون ماتم حسین۔